بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں، اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہے۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے 22 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب بہروز یاری گل۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 kHz پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے پروگرام گرد و پیش، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا کلام نور، اور کلام نور کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام منارۂ نور۔ منارۂ نور پروگرام کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن آپ سن سکیں گے، اور اس کے بعد آپ ایک بار پھر سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا۔ آئیے فارسی سیکھیے پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن آپ سنیں گے، اور اس کے بعد پروگرام انداز جہاں نشر ہوگا، اور یہی پروگرام یعنی انداز جہاں ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو چند ہی لمحوں میں آپ سنیں گے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ مسلم ممالک متحد ہوتے تو اسرائیل مسلمانوں کا اس طرح قتل عام نہیں کر سکتا تھا، ڈاکٹر پزشکیان کا بیان۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری، جمعرات کو بھی درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی۔ تل ابیب پر یمنی فوج کا بیلسٹک میزائل سے حملہ، صہیونی دفاعی سسٹم پوری طرح سے ناکام۔ اور پارا چنار میں 80 روز سے شاہراہ کی بندش جاری، عوام شدید مشکلات سے دوچار۔ اور اب تفصیل سے خبریں سماعت فرمائیے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور کسی کو بھی ایران کی حدود میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے شمالی خراسان کے عوام کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کو بھی ملک کی سرحدوں کے خلاف جارحانہ کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. صدر پزیشکیان نے کہا کہ آج اسرائیل اپنی چھوٹی سی آبادی کے باوجود اپنی جارحانہ اقدامات کے ذریعے تمام مسلمانوں کو قتل و غارت گری کی طرف لے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تمام مسلمان متحد ہوتے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تو کیا اسرائیل کے اندر مسلم ملکوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہو سکتی تھی؟ انہوں نے عالم اسلام سے سوال کیا کہ اگر مسلم ممالک اسرائیل کو اپنی توانائی کے ذخائر کو بند کرنے کی دھمکی دے دیتے تو کیا اس کے پاس ایسی مجرمانہ کارروائیاں کرنے کی جرات ہو سکتی تھی؟ صدر پزیشکیان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کا غلبہ ہو اور سب امن و سلامتی کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں. آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کا بول بالا ہو. غزہ کے خلاف جاری وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں آج بھی 20 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے جاری حملوں میں 5 صحافی بھی شہید ہوئے ہیں. ایرنا نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ پر جمعرات کے روز کی وحشیانہ صہیونی جارحیت میں اب تک 20 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں صحافی اور نامہ نگار بھی شامل ہیں. دریاسنا اقوام متحدہ کے امدادی ادارے انروا نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے جنوب میں واقع صبرا میں ایک رہائشی مکان پر صہیونی بمباری میں 5 فلسطینی شہری شہید ہو گئے. غزہ کے شمال میں جبالیہ کیمپ پر بھی ایک مکان پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہوئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں زیتون کے علاقے کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جہاں 8 فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے. اس درمیان 5 فلسطینی صحافی اور نامہ نگار جو غزہ کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے، قدس ٹی وی کی براہ راست نشریات کے دوران گاڑی پر ہونے والے صہیونی حملے میں شہید ہو گئے. غزہ کے انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں عیسائیوں کی 3% آبادی بھی ماری گئی ہے، جبکہ ان کے 3 گرجا گھر بھی تباہ ہوئے ہیں. غزہ کی وزارت صحت نے بدھ تک کے اعداد و شمار کا اعلان کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 45,361 فلسطینی شہید اور 107,803 دیگر زخمی ہو چکے ہیں. غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو اور سابق صہیونی وزیر جنگ گالاند کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے داخلی سلامتی کے انتہا پسند وزیر اتمار بن گویر کے مسجد الاقصی کی یہودیوں کی عید کے پہلے دن بے حرمتی تازہ ترین و خطرناک جارحیت ہے، اور اسلامی اور عرب اقوام کو مسجد الاقصی اور فلسطین کے مقدس مقامات کی حمایت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آج جمعرات کی صبح مسجد الاقصی کے صحنوں پر دہشت گرد اسرائیلی وزیر کا حملہ ایک خطرناک جارحیت ہے کہ جو صہیونی غاصب حکومت بالخصوص اس کے انتہا پسند دھڑوں کے اقدامات میں تیزی کو ظاہر کرتا ہے. مسجد اقصی اس کی عرب اور اسلامی شناخت کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے مجرمانہ منصوبوں کا مقصد مسجد اقصی پر مزید غلبہ حاصل کرنا ہے. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فاشسٹ قابض اپنے انتہا پسند وزراء کو بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بدنیتی پر مبنی منصوبوں کو انجام دینے کی آزادی دے کر اس پر روزانہ اشتعال انگیز حملے کر کے ایک ایسی جارحانہ پالیسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں جس سے صرف کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور ہمارے عوام اپنے مقدسات کی حفاظت پر اپنا مزاحمتی رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور ہوں گے. خبر رساں ذرائع نے کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ سینی حکومت کے داخلی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر نے یہودیوں کے تہوار ہانوکا کے پہلے دن ایک بار پھر مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا ہے۔ سینی پولیس نے بن گویر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مسجد اقصیٰ کے سینوں میں اپنے خصوصی دستے تعینات کیے ہیں۔ بن گویر نے اشتعال انگیز کارروائی کرتے ہوئے متعدد بار مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا ہے۔ نتنیاہو کی کابینہ کے داخلی سلامتی کے وزیر نے گزشتہ اگست میں بھی سینی آبادکاروں کے ایک گروپ کے ساتھ مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا تھا۔ ایک ویڈیو پیغام میں اس انتہا پسند وزیر نے جنگ بندی مذاکرات ختم کیے جانے اور غزہ کی پٹی کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر زور دیا تھا۔ اس بنیاد پرست وزیر نے سہنیوں سے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اس مقدس مقام کی بے حرمتی کرنے کی بھی اپیل کی تھی۔ فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے حماس کے مجاہدین کے ہاتھوں غاصب سینی حکومت کا ایک آپاچی ہیلی کاپٹر تباہ ہو جانے کی خبر دی ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ القسام بریگیڈ نے سام 7 قسم کے میزائل سے سینی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ غزہ کے مغربی علاقے جبالیہ کیمپ کے شمال میں پیش آیا۔ اسی طرح ایک اور کارروائی میں جبالیہ کیمپ میں ہی سینی فوجیوں کو دستی بم سے نشانہ بنایا، جس میں کم سے کم ایک سینی فوجی افسر ہلاک ہو گیا۔ القسام بریگیڈ نے بدھ کو بھی سینی حکومت کا ایک مرکاوا ٹینک تباہ کیا۔ اسی طرح نصیرات کیمپ میں سینی حکومت کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 سینی فوجی افسران ہلاک ہو گئے تھے۔ بعض خبری ذرائع نے شمال مشرقی شام میں امریکی فوجیوں جنگی ساز و سامان کے ساتھ قافلے کے داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ شامی میڈیا کے مطابق امریکی فوج کے دستوں اور ساز و سامان کا ایک قافلہ کہ جس میں 20 فوجی گاڑیاں اور ٹرک شامل ہیں، آج صبح عراق کے صوبہ الانبار میں عین الاسد فوجی اڈے سے شمال مشرقی شام کے صوبہ الحسکہ میں واقع ایک امریکی فوجی اڈے میں داخل ہوا۔ اس قافلے میں امریکی فوج کے خصوصی دستے بھی شامل تھے جو فضائی تحفظ کے ساتھ شام کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے گزشتہ چند دنوں کے دوران صوبہ الانبار میں عین الاسد فوجی اڈے اور اربیل کے جنوب میں واقع حریر بیس سے بڑی تعداد میں جنگی دستے شام بھیجے ہیں۔ یہ ایسے حال میں ہے کہ جب شام کے شمال مشرق میں امریکہ کے حمایت یافتہ شامی کردوں اور ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان جھڑپوں میں گزشتہ چند دنوں میں شدت آئی ہے۔ شام میں تحریر شام سے وابستہ ذرائع نے شمال مغربی شام میں اپنے کچھ عناصر کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ مہر خبر رساں ادارے کے حوالے سے صحاب چینل نے رپورٹ دی ہے کہ تحریر شام کے وزیر داخلہ محمد عبد الرحمان نے ایک بیان میں تحریر شام کے 14 جوانوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلح گروہ کے یہ افراد مغربی شام میں ترتوس کے علاقے میں مارے گئے، جبکہ اسی علاقے میں 10 دیگر زخمی بھی ہوئے۔ عبد الرحمان نے اسی طرح دعویٰ کیا ہے کہ افراد شام کی سابق حکومت کی آرمی کے بچے کچے فوجیوں کے حملے میں ہلاک ہوئے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ بشار اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کے مختلف علاقوں میں داعشی عناصر کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں، جبکہ الجولانی گروہ کے افراد خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پارا چنار کے محاصرے اور 2.5 ماہ سے راستوں کی بندش کے خلاف پاکستان کے مختلف شہروں میں دھرنا 6ٹھے روز بھی جاری ہے، اور تحصیل چیئرمین نے بلدیاتی نمائندوں سمیت مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحصیل چیئرمین اپر کرم آغا مزمل حسین کا کہنا ہے کہ پارا چنار میں شاہراہ کی 80 روز سے جاری بندش سے ایندھن، خوراک اور ادویات کے ختم ہونے سے بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ علاج نہ ملنے سے 100 بچوں کا دم توڑنا تاریخ کا بدترین ظلم ہے۔ تحصیل چیئرمین نے فوری راستے نہ کھولنے کی صورت میں بلدیاتی نمائندوں سمیت مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ادھر راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا 1 ہفتے سے جاری ہے۔ شدید سردی کے باوجود پارا چنار، اسلام آباد، کراچی، لاہور اور کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں دیے جانے والے دھرنوں میں لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جبکہ کراچی میں پارا چنار واقعے کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ احتجاجی دھرنا نمائی چورنگی اور ابوالحسن اصفہانی روڈ عباس ٹاؤن کے قریب دیا جا رہا ہے۔ احتجاجی دھرنے کے باعث نمائش چورنگی سے گرو مندر جانے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ عباس ٹاؤن سے سپر ہائی وے کی جانب جانے اور آنے والی سڑک بھی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے۔ ادھر ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کا کہنا ہے کہ سیکورٹی خدشات کے باعث راستے بند کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کو ادویات پہنچانے اور مریضوں کو پشاور پہنچانے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس چلائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پارا چنار میں علاج کی سہولتیں نہ ملنے سے جاں بحق بچوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فوجی عدالت نے سانحہ 9 مئی 2023 میں ملوث سابق وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی سمیت مزید 60 ملزموں کو سزائیں سنا دی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی۔ بیان کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے سزائیں سنائیں۔ ISPR کے مطابق سزا پانے والے 60 مجرموں میں جنا ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی و حفیظ اللہ نیازی بھی شامل ہیں، جنہیں 10 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہی فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی سماعت متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ ISPR کا کہنا تھا کہ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی حقوق برقرار ہیں۔ یہ اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت PTI کے دیگر اہم رہنماؤں کے خلاف بھی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے، جنہیں ISPR نے اپنی پریس ریلیز میں 9 مئی کے منصوبہ ساز و ماسٹر مائنڈ کے طور پر بیان کیا ہے۔ اگر یہ سچ ہو جاتا ہے تو یہ ملکی تاریخ میں پہلا موقع ہوگا کہ جب سابق وزیر اعظم کو فوجی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یمنی فوج نے ایک بار پھر تل ابیب میں سینی ٹھکانوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تل ابیب کے قلب میں فوجی اہداف پر میزائل حملے کی خبر دی ہے۔ یحییٰ سری نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی حمایت اور غزہ پر جاری حملوں نیز یمن پر سینی حکومت کی جارحیت کے جواب میں ہماری مسلح افواج نے فلسطین 2 سپر سونگ بیلسٹک میزائل کے ذریعے تل ابیب میں واقع سینی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ میزائل نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کے خلاف جارحیت بند ہونے اور ناکہ بندی خاتمے تک اسرائیل کے خلاف فوجی آپریشن جاری رہے گا۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے رواں ہفتے کے آغاز میں بتایا تھا کہ یمن کی مسلح افواج نے فلسطین 2 سپر سونگ بیلسٹک میزائل سے جافا تل ابیب میں ایک فوجی ہدف کو تباہ کر دیا۔ چند گھنٹے قبل اسرائیلی فوج نے یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطین کی فضائی حدود میں داخل ہونے سے قبل ہی مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سینی فوج نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ انٹرسپٹ کے جانے والے یمنی میزائلوں کے ٹکڑوں سے ہونے والے ممکنہ نقصانات کے پیش نظر مقبوضہ فلسطین کے بڑے علاقے میں خطرے کے سائرن بھی بجائے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ یمن سے مقبوضہ علاقوں کی طرف میزائل داغے جانے کے بعد سے 200 سے زائد علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ اسرائیل کے اس دعوے کے برخلاف کہ یمنی میزائل کو مقبوضہ فلسطینی فضائی حدود میں پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا گیا، مختلف ذرائع ابلاغ نے تل ابیب پر میزائل لگنے کی تصاویر شائع کی ہیں۔ اس حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ پر پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں اور تل ابیب و مقبوضہ بیت المقدس میں زوردار دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ آسٹریلیا نے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے پر ہندوستان کے خلاف میلبرن ٹیسٹ میں 6 وکٹ کے نقصان پر 311 رن بنا لیے تھے۔ بارڈر گواسکر ٹرافی کے جاری چوتھے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بلے بازی کی اور پہلے دن کے اختتام پر 6 وکٹ کے نقصان پر 311 رن بنائے۔ کوئنز ٹاس نے 60، عثمان خواجہ نے 57، لیبوشین نے 68 رن بنائے۔ اسمتھ اور پیٹ کیمنز ناٹ آؤٹ رہے۔ ہندوستان کی طرف سے بمراہ نے سب سے زیادہ 3 وکٹ لیے، جبکہ روہندر جڈیجا، سندر اور آکاش دیپ نے ایک ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اس درمیان ہندوستان کے سابق کپتان اور اسٹار کھلاڑی ویراٹ کوہلی پر آئی سی سی نے آسٹریلوی بیٹر کوئنز ٹاس کو کندھا مارنے پر جرمانہ کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ عالمی خبریں سن رہے تھے، اور اب سیاسی گفتگو۔ اور آج ہم سیاسی گفتگو میں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے پارا چنار کے حالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینئر تجزیہ نگار جناب غلام عباس حیدری صاحب کو۔ غلام عباس حیدری صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا سلام کے ساتھ خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ
حیدری صاحب۔ آج کا موضوع، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ پارا چنار کے حالات ہیں،
جی
تو پارا چنار کی تازہ صورت حال کیا ہے؟ وہاں محاصرے کے خلاف، پارا چنار کے محاصرے کے خلاف اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں، تو اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور کیا مطالبات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم علی، میں بھی آپ کی خدمت میں اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 78 دنوں سے جو ہے وہاں کا محاصرہ بدستور جو ہے وہ جاری ہے، اور پارا چنار کے عوام جو ہے اس وقت سخت سردی کے عالم میں شدید ترین مسائل و مشکلات سے دوچار ہیں۔ جتنے بھی جو وہاں پہ نانوائی ہیں یعنی تندور ہیں وہ بند ہیں، اور اسی طرح جو ہے آٹے کی قلت ہے، شکر کی قلت ہے، ادویات کی قلت ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے۔ اس لیے کہ گزشتہ 78 دن سے تمام راستے جو ہے پارا چنار کو جانے والے اور پاکستان سے آنے والے تمام راستے جو ہے وہ بند ہیں، اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو وہ سرحد ہے، اور اس طرف جو ہے جو پاکستانی سرحد ہے جہاں پہ دہشت گردوں کا راج ہے، ان کی وجہ سے راستے بند ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس وقت یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ پارا چنار پاکستان سے بالکل جو ہے وہ کٹا ہوا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت، وزیر اعلیٰ امین علی گنڈاپور نے جو جرگے کے لیے جو ہے انہوں نے کوششیں کی ہیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ وہ فوڈ بھیجوائے ہیں، ابھی تک وہ جو ہے ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں جو ہے ادویات اور اسی طریقے سے جو ہے وہ معمولی مقدار میں کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ روانہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جو ہیلی کاپٹر ہے اس میں جو ہے تقریباً وہ 6 سیٹ یا 10 سیٹوں والی وہ ہیلی کاپٹر ہے، تو اس لیے جو ہے زیادہ تر مسافروں کو وہاں سے جو ہے لایا اور لے جایا نہیں جا سکتا، اور اسی بنا پر پاکستان نے کے جو غیور عوام ہیں انہوں نے پارا چنار کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پورے پاکستان کے تقریباً اہم شہروں، جس طرح اسلام آباد جو دارالحکومت ہے، لاہور، کراچی، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو ہے انہوں نے احتجاجی دھرنے شروع کیے ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں کرم ایجنسی میں جو ہے وہاں جو ہے 6-7 دن سے جو ہے وہ دھرنا جاری ہے۔ اب جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ دھرنے شروع ہو چکے ہیں، اور سخت سردی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ عوام جو ہے وہ سڑکوں پر ہے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے جس طرح آپ نے کہا ان کا مطالبہ کیا ہے، ان کا کوئی مطالبہ جو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شدید ہو، سخت ہو نہیں ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ دہشت گردوں کو جو ہے وہ لگام دی جائے، اور اس طریقے سے جو ہے راستے کھولے جائیں، اور دہشت گردی کے ناسور کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ وہ صرف جو ہے وہ امن چاہتے ہیں اور خوشحالی چاہتے ہیں، ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں بھی جو ہے یہاں عزت و احترام کے ساتھ رہنے دیا جائے. لیکن جو تکفیری دہشت گرد ہیں, جس طریقے سے انہوں نے ان پر ماضی میں بھی جو ہے وہ فائرنگ کی اور جس طریقے سے دہشت گردانہ اقدامات کیے اور جس طریقے سے وہاں کے حالات کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی, اس کے بعد سے جو ہے حالات بدستور کشیدہ چلتے آ رہے ہیں اور اب تک جو ہے 100 سے زائد جو ہے وہ افراد, جن میں معصوم بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں. اور ہسپتال جو ہے وہ بند ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے وہ ضروری ادویات نہیں ہیں, اس لیے جو ہے اس وقت وہاں ایک انسانی المیہ ہے. اور جو اسلامی جو تنظیمیں ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان کی, انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پاڑا چنار کے مسائل کو جو ہے وہ حل کیا جائے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی وفاقی حکومت اور اس طرح جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے وہ جو ہے یا تو سنجیدہ نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ حالات کو قابو کرنے کی صلاحیت ان میں موجود نہیں ہے, اسی لیے جو ہے وہاں کی صورتحال دن بدن جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. اور پاکستان کے عوام نے جب دیکھ لیا کہ حکومت جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ بھوکے اور ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں, تو انہوں نے جو ہے احتجاجی دھرنے شروع کیے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بدترین ٹریفک تھی, اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے 2-3-4 مقامات پر جو دھرنے دیے گئے ہیں اس کی وجہ سے جو ٹریفک جام ہے. اور اس طرح دارالحکومت اسلام آباد, لاہور, کوئٹہ, گلگت بلتستان, سب جگہ جو احتجاجی جو ہے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور دھرنے بھی دیے جا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے باوجود بھی جو ہے ابھی تک وہ اقدام جس سے پاکستانی عوام کو پاکستان کی حکومت سے توقع تھی انہوں نے وہ اقدامات انجام نہیں دیے ہیں. دیکھیں, ایک دن, دو دن, ایک ہفتے, دو ہفتے کی بات نہیں, 78 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہاں یہ مسائل و مشکلات بدستور جاری ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ دندانتے پھر رہے ہیں. اور حکومت جو ہے دعووں کے باوجود جو ہے دہشت گردوں کو اور دہشت گردی پر قابو پانے میں ابھی تک جو ہے وہ ناکام رہی ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آج پھر وہاں پہ جو ہے جرگہ کے لوگ پہنچے ہیں پاڑا چنار, اور وہاں پہ جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن مذاکرات کے حوالے سے اب تک کوئی نتیجہ خیز بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے. ایک جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو مسلح لوگ ہیں انہیں جو ہے ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور بڑے پیمانے پر ہم کارروائی کر کے آپریشن کر کے جو ہتھیاروں کو جمع کریں گے. لیکن جہاں تک پاڑا چنار کا تعلق ہے, کیونکہ قبائلی علاقے ہیں ہاشم, پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں چاہے وہ پاڑا چنار ہو, کرم ایجنسی ہو, خیبر پختونخوا یا شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان ہو, وانا ہو, وہاں پہ جو ہے آپ عوام سے ہتھیار لے نہیں سکتے. بہت سخت بات ہے, اس لیے کہ وہاں جو ہے عوام, یہاں وہاں کے لوگ جو ہے ہتھیاروں کو اپنا زیور سمجھتے ہیں اور وہ میرے خیال کے مطابق جو ہے مشکل ہے کہ وہ ہتھیار جمع کرا دیں. اور جب تک جو ہے وہاں حکومت کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتی وہاں کے حالات بدستور جوں کے توں رہیں گے. اور اب ہم نے دیکھا کہ پاڑا چنار کی کشیدہ صورتحال جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے اور پاکستان کے جو عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے پاڑا چنار کے مسائل مشکلات کو حل نہیں کیا جاتا یا محاصرہ ختم نہیں ہوتا اور جو راستے ہیں جو بند ہیں انہیں نہیں کھولا جاتا تو ہم جو ہے مزید جو ہے احتجاج کو پھیلائیں گے. اور انہوں نے جمعے والے دن جو ہے پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کی بھی کال دی ہے اور دھرنے جو ہے وہ بدستور جاری ہیں. جی ہاشم علی.
جی حیدری صاحب, زیادہ وقت نہیں ہے لیکن حکومت, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت, اور 78 دن لگاتار محاصرہ
جی,
اور اس کے باوجود دونوں حکومتوں کی نااہلی
جی,
تو آئندہ کی صورت حال کیا ہوگی؟ کیا دونوں حکومتیں ٹھوس اقدام کر پائیں گی یا کرنا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی ہیں, یا یہ مسائل جو ہیں ٹوٹل تمام مسائل حل ہو پائیں گے یا نہیں؟
دیکھیں ہاشم علی, جو پاکستان کی وفاقی حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی اور اتحادی یعنی جماعتوں کی حکومت ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو کہ عمران خان کی حکومت ہے، وہاں پہ صوبائی اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ عمران خان کے اتحادی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے خود مجلس وحدت المسلمین کے اعلیٰ رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین علی گنڈاپور سے ملاقات کی، اور انہیں جو ہے ہم نے صورتحال سے آگاہ کیا، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم حالات کو جو ہے وہ جس نیج پر ہیں اسے جو ہے صحیح کریں گے اور امن قائم کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ناکام رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے آشم علی کہ چونکہ وفاقی حکومت اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے مابین ہمانگی نہیں ہے، اور میرے خیال میں جو ہے اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی حکومت کو مزید جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے وفاقی حکومت کوئی ٹھوس اقدام وہاں پہ نہیں کر رہی ہے، تاکہ وہاں جو ہے پاکستانی عوام کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو صوبائی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ جو ہے اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عوام کے مطالبات کو منظور کرے یا عوام کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرے یا امن و امان قائم کریں۔ اسی لیے جو ہے دونوں جو صوبائی حکومت ہے اور جو وفاقی حکومت ہے ان کے مابین جو اختلافات ہیں، ان کے مابین جو دوریاں ہیں، اس کے جو ہے اثرات جو ہے پارا چنار کے عوام پر پڑ رہے ہیں، اور پارا چنار کے عوام کے مسائل و مشکلات میں جو ہے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی آشم علی
جی، بہت شکریہ، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔ تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سرکار نے نواز ہے اوقات سے سوا، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب چاہیے نہ جاؤ حشم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے ستم, خیریت سے ہوں. عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا, تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں. تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم, خیریت سے ہوں. جب سے ہوا ہے ان کا کرم, خیریت سے ہوں. اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم, خیریت سے ہوں.
سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم سے کرتے ہیں۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ طلاق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے احکامات کی مختصر مگر آسان تفسیر بیان کیا تھا۔ اب آج کے پروگرام کا آغاز سورہ تحریم سے کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اس میں 12 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی شروع کی آیتوں میں اپنے اوپر بعض حلال چیزوں کو حرام اور ممنوع قرار دینے کے بارے میں بیان ہوا ہے، اسی بنا پر اس سورہ کا نام تحریم رکھا گیا ہے۔ سورہ کی آخری آیتوں میں دو عورتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جن میں سے ایک صالح اور دوسری غیر صالح ہے، تاکہ انسان صالح اور نیک افراد کو اپنا اسوا قرار دیں اور غیر صالح اور غیر شائستہ افراد سے دوری اختیار کریں۔
آئیے سامعین، اب سورہ تحریم کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔
پیغمبر، آپ اس شے کو کیوں ترک کر رہے ہیں جس کو خدا نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ کیا آپ ازواج کی مرضی کے خواہش مند ہیں؟ اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خدا نے فرض قرار دیا ہے کہ اپنی قسم کو کفارہ دے کر ختم کر دیجئے، اور اللہ آپ کا مولا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض بیویاں ایک دوسرے سے حسد کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اس کھانے کی شکایت کرنے کی کوشش کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیوی نے تیار کیا تھا اور پیغمبر اسلام نے اسے تناول فرمایا تھا۔ مثلا وہ کہتی تھیں، اے رسول خدا، آپ نے جو کھانا کھایا اس سے بدبو آتی ہے اور آپ کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل کو حل کرنے اور ان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھائی کہ وہ اب اس کھانے کو مزید نہیں کھائیں گے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے اور دوسری ازواج ناراض نہ ہوں۔ یہ آیات نازل ہوئی اور رسول خدا کو یاد دہانی کرائی گئی کہ آپ بلا وجہ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ کفارہ دے کر اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس خود ساختہ پابندی کو ختم کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو آزاد کر دیا اور جو کچھ آپ نے اپنے اوپر حرام کیا تھا اسے حلال کر دیا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کرام الہی تعلیمات و تربیت کے تحت رہے ہیں اور اللہ نے اپنی رہنمائی سے انہیں راہ راست کی طرف ہدایت کی ہے۔ دین اسلام میں روحانیت اور کفایت شعاری، جو کہ حلال لذتوں کی ایک قسم کی ممانعت ہے، قبول نہیں کرتا ہے، کیونکہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے وہ ان سے لطف اندوز ہوں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے سے مطالبات حرام یا حرام کے حلال ہونے کا سبب نہ بنے، یعنی خاندانی ماحول میں بیوی کا اطمینان حاصل کرنا خدا کی رضایت کے دائرے میں قابل قبول ہے۔ اس قسم کی اہمیت اور اعتبار ہے جو احکام الہی کے دائرے کار میں ہو، نہ کہ کوئی شخص حلال چیزوں کو قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائکت بعد ذلك ظہیر۔
اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی بات بتائی اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا اور خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا، پھر جب اسے باخبر کیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے، تو آپ نے کہا کہ خدا علیم و خبیر نے۔ اب تم دونوں توبہ کرو کہ تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، ورنہ اگر اس کے خلاف اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے اور جبریل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے غلط رویے کو بیان کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ حسد کے علاوہ بعض ازواج مطہرات کی ناپسندیدہ باتوں میں سے ایک راز کا فاش کرنا تھا، جبکہ ازواج مطہرات کا فریضہ ہے کہ ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے کہ رسول خدا نے اپنی ایک بیوی کو راز کے طور پر ایک بات بتائی اور اس سے کہا کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے، مگر اس نے دوسری بیوی کو یہ راز بتا دیا۔ خداوند عالم نے اپنے رسول کو اس واقعے سے آگاہ کیا، البتہ نبی نے اپنی بیوی کو پوری تفصیل نہیں بتائی تاکہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ آیت کریمہ ان دونوں عورتوں کو راز فاش کرنے والی اور راز سننے والی اپنی غلطی پر توبہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہے، اس کام نے تمہارے دلوں کو سیدھے راستے سے منحرف کر دیا ہے، اور اگر تم نے توبہ نہ کیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو دراصل تم دونوں نے مل کر نبی کے خلاف سازش کی ہے اور تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مقام و منصب تک پہنچ سکو گی، کیونکہ خدا، فرشتے اور صالح مومنین رسول خدا کے دوست اور مددگار ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ رازداری نیک اور صالح میاں بیوی کی اہم خصوصیات میں سے ایک ہے، اور شوہر کا راز فاش کرنا اس کے خلاف ایک قسم کی کارروائی یا سازش شمار ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات گھریلو امور یا بعض مسائل میں گرفتار ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی بعض ازواج آپ کو ایزا رسانی کا ذریعہ فراہم کیا کرتی تھیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بردباری اور پرامن طریقے سے پیش آتے تھے اور ان کی غلطیوں کی اصلاح کر کے صمیم قلب سے انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ بعض اوقات گھر اور خاندان کے ماحول میں کچھ پریشانیاں اور مشکلات پیش آتی ہیں، لہذا ایسے موقع پر شرح صدر رکھنا چاہیے اور انہیں نظر انداز کر دینا چاہیے اور گناہ کرنے والے کے لیے توبہ اور واپسی کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اس لیے کسی بھی ایک فرد کی وجہ سے اگر گھر کا ماحول خراب ہو تو اس پر سختی اور گھر میں تناؤ پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے خاندانی رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین و گستاخی کیا جائے یا آپ کے خلاف کوئی سازش رچی جائے تو اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ آپ کا بھرپور دفاع کریں تاکہ دشمن آپ کی شخصیت اور حیثیت و منزلت کو کمزور نہ کر سکے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی پانچویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے:
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا.
وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا، مسلمہ، مومنہ، فرمان بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزہ رکھنے والی، کنواری اور غیر کنواری سب.
اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور ان میں سے کچھ آپ کو ہمیشہ تکلیف و اذیت پہنچایا کرتی تھی اور آپ کی ناراضگی کے اسباب فراہم کرتی تھی، لیکن رسول خدا نے ان میں سے کسی کو بھی طلاق نہیں دیا بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مدارہ کیا.
سامعین، یہ آیت کریمہ نبی کی ازواج مطہرات کو تنبیہ کرتی ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے سوئے استفادہ نہ کریں اور ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ نبی انہیں کبھی بھی طلاق نہیں دیں گے، بلکہ یہ حق نبی کے لیے محفوظ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی گمان نہ کریں کہ وہ بہترین عورتیں ہیں، کیونکہ اگر پیغمبر اسلام ان کو طلاق دے دیں تو ان سے بہتر اور زیادہ لائق عورتیں پیغمبر اسلام کی شریک حیات بن سکتی ہیں. اس آیت کریمہ میں بعض اچھی بیویوں کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے اور ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو شادی کے وقت بیوی کے انتخاب کا معیار بن سکتی ہیں. نکاح کے لیے مسلمان اور مومن ہونا پہلی شرط ہے، اور مسلمان کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتا. اپنی بیوی کے ساتھ تواضع اور فروتنی کا جذبہ رکھنا اور توبہ کرنا اور نماز و روزہ رکھنا ان خصوصیات میں سے ہیں جن کی اس آیت میں تاکید کی گئی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عورت کے کنوارے اور باکرہ ہونے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی ہے، یعنی جو عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور اگر ان میں سے اور خوبیاں رکھتی ہوں تو اس کا کنوارا نہ ہونا اس کی اقدار میں کمی نہیں کرتا.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خاندانی جھگڑوں کے وقت اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب مسئلہ حل نہ ہو تو طلاق آخری راہ حل ہے. اگر بیوی اپنی غلطیوں پر اصرار کرتی رہے اور متضاد جذبہ رکھتی ہے اور مسلسل تناؤ پیدا کر کے خاندان کے آرام و سکون کو خراب کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک راہ حل میاں اور بیوی میں جدائی ہے. بیوہ اور متعلقہ خواتین کو شادی کرنے کا حق حاصل ہے اور انہیں اپنی زندگی کے آخر تک شوہر رکھنے سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے. عورت کی اصل قدر اس کا اخلاقی، انسانی اور روحانی کمال ہے، نہ کہ اس کی عمر یا کنوارا پن.
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یا رب تجھے اسی تیری رحمت کا واسطہ، غالب ہے سب پہ جو تیری قوت کا واسطہ، سرخم ہے جس سے اس تیری عزت کا واسطہ، افضل ہے سب سے جو تیری عظمت کا واسطہ. عمدن کیے ہوں یا کہ ہوئے سہو میں گناہ، جن کے سبب سے میری نجابت ہوئی تباہ، اے رب ذوالجلال تو کر لطف کی نگاہ. یا رب میں چاہتا ہوں تیری قرب میں پناہ، سچ ہے میرے گلے میں گناہوں کا توق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے، مجبور ہوں مجھے تیری قربت کا شوق ہے.
Thank you.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔